بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین محمد و آلہ طاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور میں شکر گزار ہوں آج بھی آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہماری ہے ایک طرح سے امتحان ہے، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی زندگی میں ایک امتحان دے رہا ہے۔ سوالات پہلے بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جوابات کو بھی تقریباً واضح کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی جب انسان عملی زندگی میں وارد ہوا ہے تو وہ کس طریقے سے امتحان دیتا ہے، صحیح جواب لکھتا ہے سوال کے مقابلے میں، یا پھر یہ کہ کچھ اور کہیں گڑبڑ اس سے ہوتی ہے۔ بیچ میں کبھی کبھی قدم اس کے لڑکھڑا جاتے ہیں، خرابی کر بیٹھتا ہے، لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ امتحان دے رہا ہے اور وہ اس کا فائنل پیپر ہے، تب جا کر وہ بہت ہی زیادہ ہوش و حواس سنبھال کر قدم اٹھائے اور ٹک کرنا شروع کرے صحیح جوابات پر، وہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے اس نے تیاری کس حد تک کی ہے امتحان کی، یہ اہم نہیں ہے، لیکن اگر امتحان وہ صحیح دے لے جائے، امتحان اگر اس کا اچھا ہو جائے، اس میں پاس ہو جائے، تو بہت سی مشکلات خود بخود برطرف ہو جاتی ہیں، اور بہت سی جو کمیاں ہیں اس کی پچھلی، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کل ہماری اسی فضا میں گفتگو ہے۔ عاقبت بخیری کے عنوان سے ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو شروع کی تھی۔ ایک نہایت اہم موضوع ہے، اس کی اہمیت اور عظمت اس موضوع کی کیا ہے آپ کو بہرحال اندازہ ہے، لیکن ہم نے پچھلی بار کچھ روشنی ڈالی تھی، ہمارے مہمان نے بتایا تھا کہ کتنا اہم موضوع ہے۔ قدم اگر لڑکھڑاتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے، لڑکھڑا گئے، اللہ سے توبہ کی جائے، لیکن آخری مرحلے میں جب ہمیں اس دنیا سے اس دنیا منتقل ہونا ہے، تو بہت زیادہ توجہ کی اور بہت زیادہ اپنے ہوش و حواس سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ عاقبت بخیری یہ 11ویں دعا ہے جو اسی سلسلے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی وارد ہوئی ہے صحیفہ مبارک سجادیہ میں۔ اسی موضوع پر آج بھی ہماری گفتگو ہے۔ آج ہم نے پھر دعوت دی ہے اپنے معزز مہمان کو، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کس مزاج ہیں آپ؟
الحمدللہ۔
پچھلی بار ایک جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ نہایت اہم موضوع ہے، اور جہاں پر بہت سے دیگر مسائل ہیں زندگی میں اہم جن پر توجہ کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انجام ہے وہ کیسا ہونے والا ہے۔ پہلے سے ہم بہرحال کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے انجام کا، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں بیان کی تھیں، اگر خلاصے کے طور پر اس وقت اشارہ ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، پھر آج کی انشاءاللہ گفتگو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پچھلے گفتگو میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو عاقبت کا مسئلہ ہے، یہ عقل کے حوالے سے ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور ہم مثال بھی دی تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ انسان پورے سال آ کے محنت کرتا ہے، لیکن اس کی پوری محنت اس عاقبت کو دیکھ کے پرکھی جاتی ہے کہ جو آپ نے فائنل ایگزام دیا ہے وہ کیسا تھا۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی بہت ہی اچھی طرح سے گزرے، لیکن خدا نخواستہ زندگی کے آخری لمحوں میں وہ آ کے بہک جائے۔ ہمیں تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے انسان کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہمارے اچھے اعمال کو خراب کرنے کے لیے لگا ہوا ہے،
شیطان
جی، وہ باقاعدہ اس کام کو کر رہا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ، ایک وہ انسان کی جو خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں ہر قدم وہ پھونک پھونک کے اٹھا رہا ہے، جب ناامید ہو جاتا ہے شیطان اس سے کہ بھائی میں اس کی زندگی میں کوئی بہت ایک بڑا ایک ایسا حادثہ رونما نہیں کر پایا کہ جس کی وجہ سے میں اس کو جہنم کی طرف لے جاؤں، جس کی وجہ سے میں اس کی زندگی کو خراب کر پاؤں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کامیاب بندہ ہے، اس دنیا سے چلا جائے گا، اب اس کی پوری امید یعنی شیطان کی پوری امید ہوتی ہے انسان کے آخری مرحلے کے اوپر جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. اور اس مرحلے کی خصوصیت ہے جو بہت قابل اہمیت ہے, ایک ہلکا سا اس کی طرف اشارہ کیا تھا, وضاحت وقت کی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی. عام زندگی میں اور جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے ایک بہت بڑا فرق ہے. اے کاش ہم اس فرق کو سمجھ لیں. اگر ہم اس فرق کو سمجھ لیں تو شاید ہماری رفتار, ہمارا گفتار اور ہماری حرکات اور سکنات میں ایک تبدیلی آ جائے گی. دیکھیے, عام زندگی میں ہم درونی نفاق کو انجام دے سکتے ہیں. ہمارے دل میں کچھ ہو, ہم زبان کے اوپر کچھ اور لے کے ہیں, ہمارا دل محزون ہے, ہمیں غصہ آ رہا ہے, لیکن ہم سامنے والے سے ہنس کے مل رہے ہیں.
صحیح.
یا نہیں, ہم اندر سے تو خوش ہیں لیکن ہمیں سامنے والے کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے, ہم اسے غصے سے مل رہے ہیں. ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, سامنے والے کو کیا پتہ, ہم اس طرح سے اس سے مل رہے ہیں جیسے بہت ہی مومن بنتا ہے. تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ اندر سے روحی حوالے سے, نفسانی حوالے سے کچھ ہوں, لیکن وہ چیز جو آپ کی ظاہر میں نمایاں ہو رہی ہے وہ کچھ اور کچھ اور ہو. یہ عام زندگی میں ممکن ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. لیکن جب انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے.
اچھا, جو کچھ اندرونی کیفیات ہیں انسان کی وہ سامنے
وہی سامنے
آتی ہیں. صحیح.
یعنی مثال کے طور پر فرض یہ آپ کیجئے کہ ایک انسان جس کو دنیا سے لگاؤ ہے, لگاؤ ہے واقعی اس کے دل میں, دنیا سے اس کے اندر لگاؤ ہے, لیکن پوری زندگی نے پوری زندگی اس نے اس پہ صرف کر دی کہ وہ اپنے جاننے والوں سے, اپنے گھر والوں سے اس بات کا اظہار کرے کہ مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ.
ظاہراً کچھ ایسا شو کرے جی, ظاہراً کچھ ایسی
کوئی فقیر آیا اس نے فوراً پیسہ دے دیا یا جو بھی ہے, بہرحال اس نے اظہار یہ کیا, لیکن اس وہ اپنی تربیت اس طرح سے نہیں کر پایا کہ حقیقت میں وہ ایک ایسا انسان اپنے آپ کو بنا لے کہ جس کا دنیا سے لگاؤ نہیں ہے. آخری وقت جو عمل اس سے ظاہر ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا, جو باتیں اس سے نکلیں گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا دنیا سے کتنا لگاؤ تھا.
صحیح. جو صحیح تصویر انسان کی ہے وہ آخری لمحات میں
آ جاتی,
اس آئی سائز سے سامنے آتی ہے. صحیح جی. یہ ایک اچھی اور اہم گفتگو تھی ناظرین, مجھے یقین ہے کہ آپ نے پچھلی بار سنا ہے اور انشاءاللہ یہ مدد کرے گی میری اور آپ کی کہ آئندہ جو باتیں انشاءاللہ اس دعا کے ضمن میں ہمارے مہمان بیان کریں گے وہ بہتر طور پر ہم سمجھ سکیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آج کی گفتگو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گیارہویں دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیفہ سجادیہ میں وارد ہوئی ہے وہ ہماری موضوع گفتگو ہے جس کو خاتمہ بالخیر یا عاقبت بخیری کے سلسلے میں یہ دعا ہے. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. قبل عاقبت انسان کی کتنی طرح کی ہو سکتی ہے؟ کیا یہی صورتحال ہے کہ آر یا پار, اچھی یا بری یا نہیں, کوئی اور بھی کیفیت ہے بیچ میں؟
دیکھیے, یہ سوال بہت زیادہ ذہن میں آتا ہے. دو صورتیں تو جو بہت آسان ذہن میں آتی ہیں اور اسی کو بیان بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی عاقبت بخیر ہو گئے یا آخرت عاقبت بری ہو گئی,
عاقبت بگڑ گئی.
بگڑ گئی. لیکن جب ہم قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن تین طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورہ واقعہ میں اشارہ ہے, دوسرے سوروں میں بھی ان بات اس چیز کی طرف اشارہ ہے. خداوند متعال ایک اصحاب یمین کو بتاتا ہے اور ایک اصحاب شمال کو بتاتا ہے. اب اصحاب یمین اور اصحاب شمال اچھے اور برے لوگ.
ٹھیک.
اصحاب یمین کی قرآن میں دو خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں اور بہت اہم ہیں, بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید تین کہا جائے, لیکن ہیں اصل میں وہ دو خصوصیتیں. پہلی خصوصیت جو بیان کی ہے سورہ واقعہ میں تقریباً یہ آیات ملتی ہیں کہ ان کی خصوصیت یہ کہ جو عاقبت بخیر ہوتے ہیں, ان جن کو اصحاب یمین سے تعبیر کی گئی ہے, کہ پہلی بات تو یہ کہ خدا کے اوپر اور آخرت کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں, ایک یعنی ایمان کے حوالے سے یہ اچھے ہوتے ہیں. ثانیاً عمل کے اعتبار سے عمل صالح انجام دیتے ہیں, ان کے اعمال جو ہیں وہ اچھے اور نیک ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں صفتیں ہیں انسان کے اندر تو قرآن آ کے ضمانت لیتا ہے کہ یہ انسان اصحاب یمین میں سے ہے.
اچھا,
یعنی اس کی عاقبت کیا ہے؟ عاقبت بخیر ہوئی ہے.
صحیح.
اس کے مقابلے میں گروہ کو بیان کیا جاتا ہے جو اصحاب شمال ہیں. اچھا, نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آخرت میں جو نام اعمال دیا جائے گا, جس کا جس ہاتھ میں دیا جائے گا اس اعتبار سے نام رکھا گیا ہے. اگر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہے تو ان کو اصحاب یمین کہا جا رہا ہے, اگر الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہے تو ان کو اصحاب
شمال
کہا جا رہا ہے. اصحاب شمال وہ ہیں کہ جن کا خدا کے اوپر ایمان نہیں ہوتا, آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا. جب ایمان صحیح نہیں ہوا تو عمل بھی صحیح ہونا ممکن نہیں. لیکن قرآن ایک گروہ کی اور ہمیں نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کچھ اصحاب ہیں جو اولون ہیں, جو ان سب سے آگے ہیں. ان کے بارے میں خود قرآن نہیں بیان کرتا کہ ان کا نام اعمال کہاں سے دیا جائے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب یمین سے بھی بہتر ہیں.
اچھا, یعنی یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے کہ کچھ اصحاب یمین ہیں, کچھ اصحاب شمال ہیں, کچھ لوگوں کی عاقبت بخیر ہے, کچھ لوگوں کی عاقبت بگڑ جاتی ہے, یہ عام لوگوں کی بات ہے.
جی,
عوام کی.
کچھ کے لیے کچھ, یعنی خود انسانوں میں سے ہی, عام انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو السابقون السابقون
ایک خاص درجہ حاصل,
درجہ ان کی صفت قرآن بیان کرتا ہے, اولئک المقربون, یہ مقرب پروردگار ہیں. دیکھیے بہت سی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کا پا لینا اچھا ہے, مقصد نہیں ہے. جہنم سے نجات پا لینا اچھا ہے, مقصد نہیں ہے. خداوند متعال نے انسان کو اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت تک کے پہنچا دے یا اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لے. نہیں, خداوند متعال نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ اے انسان تو ترقی پا, تو کمالات کو حاصل کر کے اولئک المقربون کے فہرست میں آ کے شامل ہو جا. یعنی ان لوگوں کی فہرست میں آ جا کہ جن کی بارگاہ خداوند متعال کی بارگاہ سے نزدیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں
صحیح,
یعنی جو جنت اور جہنم کی فکر سے بہت آگے رہتے ہیں. اب اگر انسان صرف اس بات کے اندر پڑا رہتا ہے کہ خدا یا کسی طرح سے مجھے جنت حاصل ہو جائے, کسی طرح سے میں جہنم سے بچ جاؤں, اچھی چیز ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ مقصد نہیں ہے. یہ بہت آسان ہے. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری سانس ہے, جو سانس چل رہی ہے, اس کی ایک قیمت ہے. ان لانفاسکم ثمن, یہ جو تمہاری سانس چل رہی ہے اس کی قیمت ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو جنت سے کم کے اوپر مت بیچنا. یہ تعبیر بہت ہی غور طلب ہے. جب کوئی دکاندار گھاٹے میں پڑ رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, جس چیز کو اس نے خریدا وہ کہتا ہے بھائی جتنے کی میں نے خریدی ہے اتنے کی بیچے دے رہا ہوں,
کم سے کم میں اتنے کی بیچوں, اس سے نیچے نہیں آؤں گا,
اس سے نیچے نہیں. یعنی اگر جنت مل رہی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری, ہاں ہماری سانسوں کی پوری قیمت ملی جا رہی ہے. نہیں, فلا تبیعوا الا بها, کم سے کم جو تم بیچنا وہ کس پہ بیچنا, وہ جنت پہ. پتہ چلا جنت مقصد نہیں ہے, جنت مجبوری میں پانے کا نام ہے.
ٹھیک ہے, اوپر نہیں پہنچ سکتے, کم سے کم جنت پہ تو اٹکے ہیں آگے.
اب آپ بتائیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جنت بھی نہ ملے, کیا مطلب ہے؟ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان مقامات کی. دیکھیے جب تک کہ ہم ان مقامات کو تصور نہیں کریں گے تب تک کہ عین ممکن ہے کہ ہم جنت کو پانے کے لیے بھی کوشش نہ کریں. اور یہ بہرحال ایک سائیکولوجی حوالے سے انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو کچھ پانا ہے تو کوشش وہ کرتا ہے کہ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھاؤں کہ کم سے کم وہ جو مجھے پانا ہے وہ مجھے مل جائے.
صحیح.
بھائی کم سے کم بنیا اور بازار میں جو لوگ ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہی ہیں, جتنا کہ انہیں کوئی چیز بیچنا ہوتی ہے وہ اس سے 10 بڑھائی کے بتاتے ہیں کہ بھائی جب یہ کم کروائے گا تو جتنا مجھے منافع لینا ہے اتنا مجھے مل جائے گا. تو یہ ہمیں بازاری لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو ہمیں پانا ہے اس سے کچھ بڑھ کے سوچیں, اس سے کچھ آگے بڑھ کے سوچیں. اولئک المقربون کی منزل میں آنے کے لیے سوچیں تو انشاءاللہ خداوند متعال جنت تو ہمیں دے ہی دے گا. تو عاقبت کے بارے میں اگر خیال کرنا ہے اور اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی عاقبت کے بارے میں آ کے سوچے تو پھر وہ آ کے یہ نہیں کہے گا میں نے نماز پڑھ لی, پھر آ کے وہ یہ دیکھے گا کہ اس نماز کی کوالٹی کیسی تھی,
پڑھی تو کیسے پڑھی, کتنا دم تھا اس میں,
کیا صرف اسقاط تکلیف کیا ہے یا نہیں. خداوند متعال کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ پروردگارہ میں تیرا عبد ذلیل ہوں, کیا فقط ہم نے اپنے زبان سے آ کے کہا استغفر اللہ, یا یہ استغفر اللہ ہماری جان کے اندر مؤثر ہو کے ہمیں گناہوں سے کوسوں دور کیے دے رہا ہے. بہت فرق ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز کی تعقیبات کو آ کے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خدایا میں اس تعقیبات کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے روزی چاہیے, لیکن ایک مرتبہ ان تعقیبات کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پروردگارہ اس لیے اس دعا کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ تیرے محبوب بندوں نے اس دعا کو پڑھا ہے.
صحیح.
بہت فرق ہے. انسان کا جو دیکھنے کا اینگل ہوتا ہے اپنی زندگی کو وہ چینج ہو جاتا ہے. جب یہ چینج ہو جاتا ہے تو پوری زندگی انسان کی بدل جاتی ہے.
پوری زندگی میں بدلاؤ آتا ہے.
بے شک.
صحیح. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جنت ہدف نہیں ہے, کم سے کم قیمت ہے انسان کی جو اس کو حاصل کرنا چاہیے, ورنہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے.
اگر حسن عاقبت ہے اور جنت ملی جا رہی ہے, چلیے ٹھیک ہے, یہ مقصد نہیں ہے.
صحیح. اس پہ راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہو چلیں جنت مل گئی ہے.
جی.
ہمیں افسوس ہونا چاہیے اگر مل جاتی ہے انشاءاللہ.
جی.
کم سے کم ہماری اوقات اتنی ہو کہ جنت ہمیں اللہ کی طرف سے مل جائے, لیکن وہاں پہ یہ خوش نہ ہو جائیں کہ
ہمیں جنت مل گئی,
ایک افسوس رہے کہ ہم
اور اوپر جا سکتے تھے
لیکن نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے, میں کچھ دیر کے لیے گفتگو روکتا ہوں. انشاءاللہ ناظرین, میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس پروگرام میں. اگر اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. یا معطی الخیرات اعطنا جمیع خیر الدنیا والآخرہ, ہر طرح کا خیر اے خیر عطا کرنے والے ہمیں عطا کر ہماری زندگی میں. آپ مشعلِ راہ دیکھ رہے ہیں, ہماری گفتگو ہو رہی ہے, گیارہویں دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں. ایک اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں سوچنا ہے, ذرا ہوش و حواس صحیح رکھنے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر ہو. ٹھیک ہے, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں میں, جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, یہ عاقبت بخیر ہوتے ہیں یا ان کی عاقبت ذرا بگڑ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی عاقبت بخیر ہوتی ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیڑا پار ہے, اب ان کو کسی طرح کی کوئی مشکل آگے نہیں ہوگی عالم برزخ میں یا آخرت میں, یا وہ لوگ کہ جن کی عاقبت بگڑتی ہے, مثال کے طور پر ان کی زندگی میں بہت سی اچھائیاں تھیں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کی چونکہ عاقبت خراب ہو چکی ہے, اب ان کی زندگی میں یا بعد کی زندگی میں کوئی خیر ہے ہی نہیں, اب
جی
کام خراب ہو چکا ہے.
اہم سوال ہے آپ کا, اور بہرحال تھوڑا وضاحت اس کے لیے چاہیے. لیکن دیکھیے, دو چیزیں ہیں جو اسلامی کانسیپٹ میں پائی جاتی ہیں علم کلام اور عقائد میں, ایک ہے حبت اعمال اور ایک ہے برے اعمال کا پاک ہونا.
اچھا,
برے اعمال کا مٹ جانا. جیسے قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. پہلے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یعنی کچھ ایسی اچھائیاں ہیں کہ اگر انسان اس کو کرتا ہے تو جو اس کی برائیاں ہیں خداوند متعال ان کے اوپر پردے افو ڈال دیتا ہے.
اچھا,
تو اگر ان اچھائیوں کے ذریعے سے وہ حسن عاقبت ہوئی ہے اس کے لیے, تو واقعی حسن عاقبت ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ برائیاں کہ جس کے اوپر خداوند متعال نے پردے افو ڈال دیا ہے, برزخ میں یا قیامت میں دوبارہ خداوند متعال اس کے سامنے لے کے آئے اور اس سے کہے کہ ٹھیک ہے وہ تو دنیا کے لیے تھا لیکن یہاں تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کے
یہ اس آیت کو اب آپ نے پڑھ دیا, یہ فَمَن يَعْمَلْ, یہ وہ ہے کہ وہ یعمل کی جو آخر تک باقی رہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بھائی انسان نے کام کیا, ایک برائی انجام دی, لیکن یہ برائی اسی دنیا میں اس کے کسی نیک عمل کی وجہ سے کیا ہوئی,
خراب ہو گئی
نا,
اس کی برائی جو مٹ گئی.
مٹ گئی, ٹھیک ہے. تو اب یہ بچا ہی نہیں ہے کہ جب اس کا جو ہے کیا ہے اس کو جو ہے اس کا بدلہ دینا پڑے. اور اسی کے مقابلے میں ایک ہے نظر, اور یہ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے, حبت اعمال. کچھ انسان کی برائیاں, کچھ انسان کے گناہ, کچھ انسان کی لغزشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کے اعمال حبت ہو جاتے ہیں,
ناکارہ ہو جاتے ہیں.
مثال کے طور پر کافر ہونا. ایک انسان مومن تھا, بہت نمازیں پڑھی, نماز شب سب کچھ کیا اس نے,
ایک دم سے عقیدہ بدل گیا.
وہ مومن سے کافر ہو گیا, مومن سے کافر ہو گیا اور کافر ہی اس دنیا سے چلا گیا. حبت اعمال,
پوری زندگی خراب ہو گئی. اس لیے
بعض جگہ پر, یعنی بعض روایات میں آئی ہے کہ والدین اگر اپنی اولاد کو آق کر دیتے ہیں یا اولاد اگر ماں باپ کا دل دکھا دیتی ہے تو خداوند متعال اس کی بہت سی اچھائیوں کو ختم کر دیتا ہے. حبت اعمال, عمل حبت ہو جاتا ہے. اگر یہ عمل حبت ہو گیا تو کیا اس کا صلہ آخرت میں ملے گا؟
نہیں ملے گا.
نہیں ملے گا,
یعنی گویا کہ ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا.
کیا ہی نہیں تھا.
صحیح.
اس لیے, اور یہاں پر ایک چیز کی طرف اور اشارہ کرنا ضروری ہے, دیکھیے ممکن ہے کہ خداوند متعال ارحم الراحمین ہے, وہ گناہ ہمارے کہ جن کا رابطہ خدا سے ہے, خدا معاف کر دے. ممکن ہے ہماری کسی اچھائی کی وجہ سے وہ گناہ جو ہم نے خداوند متعال کے مقابل میں کیا ہے اس کو معاف کر دے. لیکن ہماری کچھ غلطیاں لوگوں کے مقابلے میں ہوتی ہیں جس کو حق الناس کہا جاتا ہے. حق الناس کے بارے میں مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. حق الناس جب تک کہ جس کا حق ہے وہ نہیں معاف کر دے گا, خداوند متعال اس کے بارے میں کچھ نہیں بولے گا.
صحیح.
کیونکہ حق کس کا ہے؟ یہ پڑوسی کا حق ہے. یہ حق کس کا ہے؟ یہ بڑے بھائی کا حق ہے. یہ حق کس کا ہے؟ یہ والدین کا حق ہے. یہ حق کس کا ہے؟ یہ ماں باپ کا, یہ چھوٹے بھائی کا, یہ رشتہ دار کا, یہ میاں کا بیوی کے اوپر, بیوی کا میاں کے اوپر, ماں باپ کا بچوں کے اوپر, بچوں کا ماں باپ کے اوپر. یہ حقوق ہیں. اگر ان میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے اور انسان نے اس میں کہیں پہ غلطی کی ہے تو یہ حق الناس ہے. اب اس حق الناس کے مقابلے میں کس طرح سے اس کو منوایا جائے, عجیب عجیب روایات ملتی ہیں کہ آخرت میں جب قرآن میں سورہ عبسہ و تولا, اس سورہ کی جو آخری آیات ہیں, میری محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ جا کے دیکھیں ان آیات کو. وہاں پر ہے کہ بھائی ایک بھائی سے بھاگے گا قیامت کے دن, ماں باپ بچے سے بھاگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا ہوگا کہ سب کو اپنا حساب کتاب دینا ہے. اب اس حساب کتاب دینے میں ذرا سی بھی کسی کے پاس کوئی کمی اگر آئے گی تو وہ دیکھے گا, دیکھیں اس کو کہاں سے پورا کر سکتے ہیں. اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا فلانے کے اوپر میرا تھوڑا سا ایک حق بن رہا ہے. اب اس سے تو اس کو رضایت لینا ہے, اب کس طرح سے اس کو راضی کر سکتا ہے, کس طرح سے منوا سکتا ہے؟
ایک ایسا عالم محشر جہاں پر سب کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور ہر آدمی اپنی جان کا چھٹکارا چاہتا ہے, وہاں پہ دوسروں کے اعمال میں جھانک کے دیکھے گا کہ کہاں پر گنجائش دکھائی دے رہی ہے جہاں سے میں کچھ اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں,
کیونکہ
اپنے لیے استعمال.
اب یہ وہ دنیا نہیں کہ آپ کو دوبارہ پلٹ کے آ کے اعمال کرنا ہے, اب حساب اور کتاب ہے.
صحیح. اور کوئی فرق بھی نہیں ہے چاہے وہ ماں باپ ہو.
ایک ملموس مثال دو.
صحیح.
ایک ملموس مثال دو. ایک اسٹوڈنٹ نے پیپر دیا, پاسنگ مارکس تھا 33 پہ پاس ہونا تھا, اس کو 32 ملے. بتائیے اس اسٹوڈنٹ کے دل میں کیا ہوگا, یہ ایک نمبر مجھے کہاں سے مل جائے,
کچھ ہو جائے,
کہیں سے ایک نمبر مل جائے. ایک نمبر ہے, اگر ایک نمبر مل جائے گا تو میں پاس ہو جاؤں. یہی کیفیت آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسی کیفیت میں آ کے انسان پھنس جائے, سوچیے وہ کیا کرے گا. کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا کہ وہ اس مشکل سے اس کو آ کے نکال دے. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, اور میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں, اور دوبارہ میں چاہ رہا ہوں اس کی طرف اشارہ کروں کہ دیکھیے عام امتحانوں میں تو ہمیں اس کا وقت پتہ ہوتا ہے, لیکن یہ کب عاقبت ہمارے سر کے اوپر آ کے گر جائے, کبھی ہمارے گلے پڑ جائے, کسے پتہ ہے؟
یہ عاقبت کا فیصلہ کب ہونا ہو ہمارے کچھ نہیں پتا.
خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. دیکھیے عجیب بات ہے, ایک انسان اچھا ہے, مومن ہے, بہت اچھا بندہ ہے, لیکن شیطان نے اس کو بہکا دیا, وہ کوئی گناہ کر رہا ہے, اسی گناہ کرتے وقت اسے موت آ گئی. یہ عاقبت کیسی ہے؟
صحیح.
واقعی اس کے بارے میں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے,
ضرورت ہے. اچھا یہ دعا کس عاقبت کی طرف اشارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ تین عاقبتیں, تین طرح کی, ایک تو اچھی ہے یا بری, یا ایک مرحلہ ایسا ہے جو جہاں پر یہ اچھی بری کی بات نہیں آتی, وہ مقرب ہیں وہ لوگ.
جی
ٹھیک ہے, یہ سوال ہے, میں پوچھوں گا آپ سے. ایک کچھ سیکنڈ کا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر آتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, آتے ہیں بریک کے بعد. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ نے جیسا کہ ملاحظہ فرمایا اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. جو ناظرین مائل ہیں اس موضوع کو سنیں اور اس کے ذیل میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ آئندہ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اسی وقت اور اسی جگہ سے. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے بھی حاضر ہوں گے. زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن سوال یہ تھا میرا کہ یہ دعا کون سی عاقبت کی طرف اشارہ ہے؟
دیکھیے بہت چھوٹی سی دعا ہے, شاید کل ملا کے 10-12 خط سے زیادہ نہیں ہے یہ دعا. اگر اس میں ہم غور کریں تو جو مجھے اس دعا سے سمجھ میں آیا, یہ دعا السابقون کے لیے ہے, اولئک المقربون کے لیے ہے. دلیل اس بات کی, اس دعا کا ایک جملہ ہے جس میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, پروردگارا لا تدرکنا فیہ تبعۃ ولا تلحقنا فیہ صعمۃ یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں کوئی مشکل کوئی پریشانی ہم سے نہ ہمارے تک نہ آئے. پھر عطا فرماتے ہیں حتی ینصرف عنا کتاب السیئات, یہاں تک کہ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں جب میری زندگی ختم ہو اور اب یہ گناہ لکھنے والے فرشتے خدا کی بارگاہ میں جائیں اور جو میری فائل ہے اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے, پروردگارہ یہ جو زندگی تھی اس بندے کی دنیا میں یہ اس طرح سے ختم ہوئی, بصحیفتن ایک ایسی فائل لے کے خدا کی بارگاہ میں جائیں, خالیتن من ذکر سیئاتنا کہ جس میں میرا کوئی گناہ نہ لکھا ہو, کوئی گناہ اس کے اندر موجود نہ ہو. ویتولی کتاب الحسنات عنا, اور وہ لوگ جو میری اچھی فائل لے کے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, مسرورین
وہ خوش ہو
خوش ہنستے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جائیں, بما کتبوا من حسناتنا, اور اس میں جو میں نے اچھائیاں انجام دی ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب ان کی بری فائل کھولی جائے تو اس کے اندر کوئی گناہ نظر نہ آئے,
کوئی سیاہی نہیں ہے,
کوئی سیاہی نہیں, اور جب ان کی اچھی فائل کھولی جائے تو اس میں فرشتہ بھی مسکراتا ہوا اور خوش ہوتا ہوا خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے کہ پروردگارہ کس انسان کے اوپر تو نے مجھے وکیل بنایا تھا کہ میں صرف اس کی اچھائیاں ہی تیری بارگاہ میں لے کے آ رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند متعال کی خاص بارگاہ میں آتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور ہر لمحہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ تیرا کرم وسیع ہے, تیرا کرم وسیع ہے. اور اگر ہم ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا چلوں, آج ہی دیکھ رہا تھا بڑی عجیب روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے, تفصیلی روایت ہے, رسول خدا سے آپ نقل کرتے ہیں اور رسول خدا خدا سے نقل کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ حب اخلاص رکھتا ہے,
حب
اخلاص نہیں حب اخلاص, یہ حب اخلاص اور اخلاص میں فرق ہے, چاہتا ہے کہ میں خدا کا مخلص بندہ بن جاؤں, مخلص نہیں ہے چاہتا ہے, تو اس روایت میں آیا ہے کہ خداوند متعال اس کے کاموں کی ذمہ داری خود لیتا ہے.
اچھا, نہیں ہر عمل کے لیے ایک طرح سے اس کے لیے وہ اسباب فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کے بہکنے کے امکانات ختم ہو جائیں,
ختم ہو جائیں
کم سے کم.
یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ مخلص
مستقل اس کی خواہش ہی ہے کہ وہ اللہ کا مخلص.
اچھا, اب اسی قضیے کو میں پلٹ کے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں, گرچہ پروگرام اچھی باتوں پہ ختم ہونا چاہیے لیکن بہرحال, اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ لمحات وہ عبادتیں وہ خوشیاں نہیں آ رہی ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی کی باغ ڈور ہم نے خدا کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. لہٰذا سمجھ میں آ رہا ہے اخلاص تو دور کی بات, حب اخلاص بھی نہیں ہے.
صحیح, الحمدللہ. ایک اہم سوال یہ میرے پاس ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ عاقبت ہماری بخیر کیسے ہو سکتی ہے. نہایت اہم سوال ہے,
اہم سوال,
چونکہ عاقبت بخیر کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. میں شکر گزار ہوں ناظرین, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارا اس پروگرام میں بھی ساتھ دیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے ہم, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے عاقبت ہم چاہتے ہیں ہماری بخیر ہو تو کیسے ہو. انت ولی یہ فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. التماس دعا, خدا حافظ. اللہ